السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. آپ کے علم ہے کہ ان ماہانہ نشستوں میں اس مقام پر ہم استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو 1985 کے ابو ظہبی کے خطبات مشہور ہیں، ان خطبات کی تلخیص یعنی خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس ترتیب سے انہوں نے گفتگو رکھی تھی 1985 کے ان خطبات میں، ڈھائی ڈھائی گھنٹے کا ایک لیکچر ہوا کرتا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گھنٹے بھر میں یا کم و بیش اس ایک خطاب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ساتھ ہی آپ کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ ابو ظہبی کے وہ خطبات سی ڈی کی شکل میں بھی موجود ہیں، آڈیو سی ڈی میں بھی ہیں، ڈی وی ڈیز میں بھی ہیں، وہ اگر آپ حاصل کر لیں اور یہاں یہ خلاصہ سننے کے بعد اس سے استفادہ کریں سننے یا دیکھنے کا، تو انشاءاللہ اور بہتر طور پر آپ کے سامنے دین کے یہ مباحث، دین کے یہ تقاضے واضح ہوتے چلے جائیں گے. گزشتہ نشستوں میں ہم نے عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے، پھر سورہ عصر میں جو چار شرائط نجات کے حوالے سے، خسارے سے بچنے کے حوالے سے بیان ہوئی، ان کا ہم نے مطالعہ کیا. ایک نشست ایمان کے موضوع پر تھی، ایک نشست اعمال صالحہ کے موضوع پر تھی، اور ایک نشست تواصی بالحق یعنی حق کی وصیت کرنے پر مشتمل تھی. آج ہمارا موضوع سورہ عصر کے الفاظ میں تواصی بالصبر ہے، یعنی مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، اور اسی تناظر میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. سورہ عصر میں جو چار شرائط بیان ہوئی، یہ چاروں بیک وقت ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے. والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ چاروں شرائط ضروری ہیں، بیک وقت ضروری ہیں کہ ان پر عمل درآمد کی کوشش کی جائے تاکہ ہم عظیم خسارے سے بچ سکیں. تو آج ہمارا موضوع سورہ عصر کے الفاظ کی روشنی میں تواصی بالصبر کا ہے، یعنی مل جل کر صبر کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو. جو عنوان آپ تک پہنچا یا جو بینر بھی باہر آپ نے دیکھا، وہاں لکھا ہے کہ دعوت میں صبر کیوں اور کیسے، یعنی دین کی دعوت کا کام جسے ہم تواصی بالحق بھی کہتے ہیں، حق کی وصیت کرنا، اس میں صبر درکار ہے. وہ کیوں درکار ہے اور وہ کیسے پیدا ہوگا، یہ دراصل موضوع ہے آج کا ہمارا. لیکن میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کچھ اور پہلوؤں کو مختصرا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور یہ جو مین ہمارا موضوع ہے، دعوت دین کے دوران صبر کا مظاہرہ، اس پر پھر تفصیلا آگے چل کر بات ہوگی. سب سے پہلی بات، صبر کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس اصطلاح کو استعمال فرمایا، اور کہیں خسارے سے بچنے کے لیے اس کو شرط لازم قرار دیا، کہیں اللہ کی مدد کے حصول کے لیے اس کو شرط لازم قرار دیا، کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین حق کی ذمہ داریوں کے بیان کے ضمن میں صبر کرنے کی تلقین کا تذکرہ آتا ہے، کہیں مکی دور میں مشکلات اور مصائب کے ہجوم کے دوران صبر کی تلقین کا تذکرہ آتا ہے، اور کہیں جیسے بھی ہم نے آیات تلاوت ان کی سنی، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 سے 35 کی تلاوت کی گئی، کہ کہیں دعوت دین کے دوران آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے. تو بارہا اس کو قرآن حکیم نے ایڈریس کیا ہے. مثلا چند اشارے، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عصر میں ہی صبر کو، یعنی مل جل کر صبر کی وصیت کرنے کو خسارے سے بچنے کی شرط لازم قرار دیتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ مدد کے حصول کے لیے صبر کا سہارا لینے کی تلقین کرتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. کہیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے بیان کے حوالے سے صبر کی تلقین کی تلقین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مثلا سورۃ المدثر کے آغاز میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے لحاف لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجیے, اللہ کی بڑائی کا بول بالا کیجیے, اپنے لباس کو پاک رکھیے, ہر طرح کی گندگی سے دور رہنے کی کوشش کیجیے, بغیر کسی غرض کے دوسروں پر خرچ کیے چلے جائیے اور فیاضانہ رویہ اختیار کیے چلے جائیے. اور اس سارے کام کے بعد کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. کہیں مکی دور ہے, دعوت کا مرحلہ جاری ہے, مشکلات آتی ہیں, وَاصْبِرْ, اے نبی صبر کیجیے, بِمَا يَقُولُونَ, اس پر کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں. کئی فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. کئی قرآن یہ بشارت دیتا ہے کہ اہل ایمان اگر وہ بلند درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کے ذریعے ہی ملے گا. جیسے ابھی جو آیا تلاوت ہوئی اس میں کہا گیا کہ سب سے بہتر بات اس کی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی, پھر بتایا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو, لیکن فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ دعوت دین کا کام بھی کرے, عمدہ اخلاق کا مظاہرہ بھی کرے, کسی کی کڑوی باتوں کو پی جائے اور برائی کے جواب میں بھلائی کا رویہ اختیار کرے, حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے اور دین کی دعوت کا کام جاری رکھے. یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. کنہیں ملے گی؟ فرمائے کہ جو صبر کی رویش اختیار کریں گے. وما یلقاها الا الذین صبروا, صبر کرنے والوں کو یہ مقام ملے گا. اور حد یہ ہے کہ جنت کے بالا خانے ان کے متعلق بھی فرمایا صبر کی وجہ سے ملیں گے. سورۃ الفرقان کے آخر میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, انہیں غرفے بالا خانے دیے جائیں گے جنت میں, بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہوگا. یوں قرآن بھرا ہوا اس بات سے. یہ میں نے صرف اہمیت کے چند گوشے یا چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کیے, صرف اہمیت کے حوالے سے جو قرآن حکیم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہیں, صبر کے معنی جھیلنے کے ہیں, صبر کے معنی کڑوا گھوٹ پی جانے کے ہیں, صبر کے معنی نا خوشگوار صورت حال کو برداشت کرنے کے ہیں. صبر یہ بھی ہے کہ انسان جس مشن پر لگا ہو, جس کام پر لگا ہو, اس پر لگا ہی رہے اور اس راہ میں جو کچھ بیتے, جو کچھ مشکلات آئیں, جو کچھ مصائب آئیں, ان کو وہ جھیلے برداشت کرے مگر اپنے موقف سے نہ ہٹے, اپنے مشن کو نہ چھوڑے, چلتا چلا جائے. اس چلتے چلے جانے کی روش کو بھی صبر سے تعبیر کیا جائے گا. تو صبر کیا ہے؟ جھیلنا, برداشت کرنا, کڑوا گھوٹ پی جانا, ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنا, اپنے موقف پر ڈٹے رہنا, اپنے مشن پر لگے رہنا, آنے والی مشکلات و مصائب کو جھیلتے چلے جانا اور آگے چلتے چلے جانا, بڑھتے چلے جانا, اس سارے طرز عمل کو بھی صبر سے ہی تعبیر کیا جائے گا. عام طور پر اب بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صبر کہاں کہاں درکار ہے, کہاں کہاں مطلوب ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر اس بات کا نام ہے کہ بیماری آ گئی تو ہم نے برداشت کیا, کاروبار کا نقصان ہوا ہم نے برداشت کیا, کسی کا انتقال ہوا ہم نے صبر کیا, کسی کے ساتھ کوئی اور تکلیف کا معاملہ ہوا, پیر میں کانٹا چبھ گیا, ہم نے صبر کیا. یہ ساری باتیں بھی صبر میں داخل ہیں, اس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا اور اس پر بھی اجر ملتا ہے. احادیث سے بات واضح ہے کہ مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ صبر کرے تو اس پر اجر ملتا ہے. مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے. کاروبار کا نقصان, بندے نے صبر کیا, کسی کا انتقال ہوا, بندے نے صبر کیا, کسی کے ہاں بیماری آ گئی, بندے نے صبر کیا. یہ جو روز مرہ کے معاملات میں پریشانی آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, نقصان ہو جایا کرتے ہیں, ان سب پر بھی صبر درکار ہے. اور دین بیان کرتا ہے، اس طرح کے صبر پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. حتیٰ کہ کسی کے گھر میں انتقال ہوا اور اس نے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا فیصلہ کیا، اللہ کی مرضی، اللہ نے اپنا فیصلہ نافذ کیا، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اس پر بھی صبر کرنے پر اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. مگر توجہ فرمائیے گا، قرآن حکیم جس صبر کو ہائی لائٹ کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، وہ یہ والا بہت کم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، ہے قرآن حکیم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ان آنے والی تکالیف پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس صبر کے اجر و ثواب کو بھی بیان کیا گیا ہے. مگر قرآن حکیم میں جس صبر کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، زیادہ نمایاں کیا گیا، زیادہ واضح کیا گیا ہے، وہ کون سا صبر ہے؟ وہ پھر وہی تین پہلو ہیں جس کو ہم گزشتہ دو تین نشستوں میں سمجھتے ہوئے آئے ہیں. وہ تین پہلو کیا ہیں؟ میری اور آپ کی تین بنیادی ذمہ داری ہیں. ہم خود اللہ کی بندگی کی کوشش کریں اپنی ذاتی حیثیت میں مکمل 24 گھنٹے میں. نمبر دو، اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. نمبر تین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد کریں. یہ میرے اور آپ کے تین بنیادی فرائض ہیں. گزشتہ نشستوں میں ان کا تذکرہ آتا رہا ہے. میں اور آپ خود اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں. نمبر دو، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور نمبر تین، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اور ان تینوں لیولز پر اپنا حصہ ڈالنا، اپنی سی کوشش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں، جو رکاوٹیں آئیں، جو تکالیف آئیں، جو مخالفتیں آئیں، ان کو جھیلنا اور برداشت کرنا یہ صبر ہے. قرآن حکیم اس صبر کو جو اللہ کی بندگی کرنے میں درکار ہے، جو اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے درکار ہے، جو اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے نفاذ کی جد و جہد میں درکار ہے، اس صبر کو قرآن بہت زیادہ نمایاں کرتا ہے، بہت زیادہ نمایاں کرتا ہے اور بار بار نمایاں کرتا ہے. مثال کے طور پر ان تینوں درجات کو ایک ایک کر کے مختصراً جان لیتے ہیں. نمبر ایک، اللہ کی بندگی کے لیے صبر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا. اور جہاں اللہ تعالی نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو، وہیں اللہ تعالی نے بہت سے کاموں سے رکنے کا بھی حکم دیا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا. ایک ایک مثال لیں. گرمی کا زمانہ ہو، فجر کی نماز کا وقت پیچھے جا رہا ہے نا، اب نیند کسے اچھی نہیں لگتی، جسم کس کا ہے جو آرام نہ مانگتا ہو. اب نیند کی قربانی دے کر اٹھنا، بستر کو چھوڑنا، یہ صبر ہے. نفس کہہ رہے سوتے رہو، ہم کہتے ہیں نہیں، نفس کی نہیں ماننی، روکنا ہے نفس کی بات ماننے سے، اپنے آپ کو اللہ کی ماننی. یہ صبر ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، کہ بستر کو چھوڑا جائے، نیند کی قربانی دی جائے اور اللہ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے. یہ ایک مثال ہے. فقط یوں اللہ کی اطاعت کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، اگر کوئی مشکل ہے، کوئی بات آڑے آ رہی ہے، اس کو جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا اور اطاعت کر لینا، یہ صبر ہے. علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کے لیے صبر. عن المعصیہ، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا. صبر کا مطلب روکنا، جھیلنا، برداشت کرنا، روکنا. ذہن میں رکھیے گا، جھوٹ بول رہے آدمی، جھوٹ بولے زبان پر چھالا بھی نہیں آتا، کوئی خون کی الٹی بھی نہیں آتی، مگر جھوٹ بولتا ہے مال بناتا ہے، صحیح. اب اگر صبر کا مادہ نہ ہو تو کیسے رکے گا جھوٹ سے؟ صبر کا مادہ یہاں پر کیا ہے؟ زبان پر چھالا تو نہیں آئے گا، منہ میں خون کی الٹی تو نہیں آئے گی، مگر قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. رسالت ماں بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اب اگر وہ اللہ کے سامنے جواب دے کا احساس دل میں نہ ہو، یہ بات ہم نے ایمان کے ذمن میں پڑھی تھی، ٹھیک. اور یہ جو وقتی فائدہ نظر تو آ رہا ہے نا، جھوٹ بولا، دو نمبر کا مال ایک نمبر کا بتا کر بیچا، پیسے بنا لیے، جھوٹی گواہی بھی پیسے بنا لیے، جھوٹا مقدمہ کسی وکیل نے لڑا پیسے بنا لیے، قصور تھا ہمارا جھوٹ بولا بچ گئے کسی اور پہ ڈلوا دیا، میں کیوں بچوں گا اس سے؟ صرف اس لیے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ہے ایمان. اور صبر کیا ہے؟ یہ جو وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے مجھے اس سے روکنا ہے اپنے آپ کو، حرام نہیں کما سکتا میں، حرام میں اٹریکشن تو ہوگی، چمک دمک تو ہوگی، مگر یہ ہے جہنم کا انگارہ، اس حرام سے روکنا اپنے آپ کو. یہ ہے صبر عن المعصیہ، اس حرام کی اٹریکشن سے روکوں گا اپنے آپ کو تو جھوٹ سے بچوں گا نا. تو حرام سے بچنا اور جھوٹ سے بچنا یہ گناہ سے بچنا ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے صبر درکار ہے. روکنا کسی سے؟ اپنے آپ کو نافرمانی سے روکنا، اس اٹریکشن سے روکنا جو اس گناہ کی اور معصیت کی بات کے اندر موجود ہے، یہ صبر کا مادہ ہوگا تو ہم گناہ سے بچ سکیں گے. یوں 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لیجیے، ہر لمحے اللہ کے احکامات ہیں، وہ جس کو ہم ڈوز کہتے ہیں، عوامر کہتے ہیں کرنے والے کام، اور ہر مرحلے پر وہ باتیں جن کو ہم نواہی کہتے ہیں، ڈونٹس کہتے ہیں، نہ کرنے والے کام. 24 گھنٹے میں ہر لمحے معاملات میرے آپ کے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ صبر اللہ کی اطاعت کے لیے بھی درکار ہے، اور یہ صبر اللہ کی معصیت سے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی درکار ہے. 3 لیولز پر فی الوقت ہم صبر کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو گزشتہ نشستوں میں اس طور پر آئی کہ ہمارے 3 بنیادی فرائض ہیں، خود اللہ کی بندگی کرنا، نمبر 2 اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. ان 3 حوالوں سے اشارتاً ابھی اس وقت ہم صبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دوسرا مرحلہ، یہ دوسرا لیول، وہ ہے اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کو دینے کے دوران جو مشکلات آئیں، جو مصائب آئیں، جو رکاوٹیں آئیں، جو پریشانی آئیں، جو مخالفتیں آئیں، ان کو جھیلنا، برداشت کرنا اور ڈٹے رہنا اور چلتے چلے جانا دین کی دعوت کے کام کو آگے بڑھانے میں. یہ آج کا براہ راست ہمارا موضوع ہے، مگر اس پر آگے چل کے تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ. ابھی 3 لیولز کے حوالے سے جو صبر درکار ہے اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں. تو دوسری بات، اللہ کی بندگی کا کام کرنے کے لیے، معاف کیجئے گا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے مستقل مشقت درکار ہے. اور یہ گزشتہ سے گزشتہ مہینے جب ہماری، پچھلے مہینے پروگرام نہیں ہو سکا تھا، گزشتہ سے گزشتہ مہینے 2 مہینے پہلے جب ہم نے بات کی، تواصی بالحق تھا نا، حق کی وصیت کرنا، اس کے دلائل آ گئے تھے. دین کی دعوت کا کام کرنا فرض ہے، حق کو پھیلانا فرض ہے، اور اس کے لیے مل جل کر جد و جہد کرنا لازم ہے. مل جل کر اجتماعیت پر بھی بات ہوئی تھی. اس حق کی وصیت کے لیے، دعوت دین کی جد و جہد کے لیے محنت کرنا ہم پر لازم ہے. یہ گزشتہ سے گزشتہ مہینے کی نشست تھی. آج یہ ہے کہ اس دوران مشکلات آئیں گی، اس دوران رکاوٹیں آئیں گی، اس دوران مخالفتیں آئیں گی. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی، بات یہ چل رہی ہے کہ دین کی دعوت، جس کو ہم نے 2 مہینے قبل تواصب الحق کے عنوان سے سمجھا، حق کی وصیت کرنے کے عنوان سے سمجھا، اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے سمجھا، اس میں بھی صبر درکار ہے. لیکن کیونکہ یہ آج کا براہ راست موضوع ہے، اس کی تفصیل آگے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. تیسرا جو لیول ہے وہ ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کے دوران صبر کا مظاہرہ. یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ ایک وہ دور ہوتا ہے جب دعوت کا عمل جاری ہوتا ہے، اور ایک وہ دور ہوتا ہے جب اقامت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد ٹکراؤ کی شکل اختیار کر لے. جس کو ہم یوں کہیں کہ ایک مکی دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جہاں دعوت دین کا عمل جاری ہے مستقل، اور پھر مدنی دور میں یہ فیس اقامت دین اور نفاذ دین کی سطح پر آ گیا، جہاں باطل سے ٹکراؤ ہوا، یعنی دین کے غلبے کی جد و جہد، اقامت دین، نفاذ دین، ٹکراؤ کی صورت اختیار کر گئی، وہاں بھی صبر درکار ہے. اس کی طرف اشارہ ایک ہی مقام سے کر لیتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 153 کا حوالہ ابھی تھوڑی دیر قبل آیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں، صبر اور مدد، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کرنا بل مردہ مت کہنا بل احیا بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ صبر کون سے موقع کا؟ اب ٹکراؤ بھی آئے گا، اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، یہاں بھی صبر درکار ہے، جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، حتیٰ کہ جان تک کا نذرانہ دین حق کی سربلندی کے لیے پیش کر دینا، یہ ہے وہ تیسری سطح کہ جہاں ٹکراؤ کا موقع آ جائے، میدان میں ٹکرانے کی بات بھی آ جائے، وہاں بھی صبر درکار ہے۔ ابھی جو میں نے بات عرض کی وہ یہ ہے کہ صبر ان تین حوالوں سے ہم نے سمجھا، گو کہ اس سے پہلے ہم نے عمومی ایک بات یہ سمجھی، عام جو مشکلات آتی ہیں، بیماریاں، کاروبار کا نقصان، پیر میں کانٹا چبھ جانا، کسی کا انتقال، ان پر بھی اگر صبر کریں گے تو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ مگر قرآن حکیم ایک انقلابی پہلو اور ایک انقلابی تصور جو دینی ذمہ داریوں کا عطا کرتا ہے، اس تناظر میں یہ جو تین پہلو ہیں ہماری دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ نمبر ایک، خود اللہ کے بندے بنے، دو، اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، تین، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے نفاذ کے لیے میدان میں آئیں، ان تین مواقع کے اعتبار سے بھی صبر درکار ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر ہم نے سمجھا، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے صبر ابھی تفصیل سے سمجھیں گے کیونکہ براہ راست موضوع ہی آج کا ہمارا ہے، اور نمبر تین، جب ٹکراؤ کا موقع آ جائے نظام باطل سے تو اس موقع پر بھی صبر، جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا، آگے بڑھتے چلے جانا حق کی سربلندی کے لیے، وہاں بھی صبر درکار ہے۔ اب آئیے جو آج کا موضوع ہے اس پر براہ راست بات کریں، دعوت دین میں صبر کیوں اور کیسے؟ پہلا سوال، دعوت دین میں صبر کیوں کریں؟ اصولی جواب، یہ رب کا مطالبہ ہے، یہ رب کا تقاضا ہے، وتواصوا بالحق کے ساتھ رب نے وتواصوا بالصبر کی بات بھی کی ہے، مل جل کر حق کی وصیت کی اور مل جل کر صبر کی وصیت کی۔ تو کیونکہ رب نے یہ بتایا سورۃ العصر میں کہ خسارے سے بچنا چاہتے ہو، جو ہمیشہ کا خسارہ ہے، جہنم کی آگ شدید ترین، اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو حق کی وصیت بھی کرنی ہے مل جل کر، اور صبر کی وصیت بھی کرنی ہے مل جل کر۔ تو یہ تو ایک اصولی جواب ہے کہ رب کائنات نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہو سکتی، تو ایک بندہ مومن کے لیے اتنا ہی جواب میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ مگر تھوڑا سمجھنے کے لیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے لیے کامل نمونہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ نمونہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے بنیادی فرائض ہیں اس کے لیے بھی نمونہ کہاں سے لیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے۔ فرض میں نماز بھی داخل ہے، نماز کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ رسالت مآب سے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دعوت دین کا عمل فرض ہے، اس کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی ساری رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب ہم وہاں بھی نگاہ اٹھاتے ہیں تو صبر ہی صبر، صبر ہی صبر، ڈٹے رہنا، یہی سب کچھ وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ موضوع یہ ہے کہ دعوت دین میں صبر کیوں اور کیسے، یہ کیسے کا ایک جواب بھی یہی بات ہے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ کی زندگی سامنے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ ان پر بیتی ہے اس راہ میں، وہ واقعات اور وہ باتیں ہمارے سامنے رہیں، تو خود ایک بندے مومن میں یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، یہ جذبہ بڑھتا ہے کہ مجھے بھی حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ڈٹے رہنا چاہیے، صبر کیے رہنا چاہیے۔ تو دعوت دین میں صبر کیوں؟ اللہ کا حکم، اور کیوں؟ اللہ کے رسول کا اسوہ، کامل اسوہ، وہ پوری زندگی صبر سے تعبیر کی جا سکتی ہے، صبر مجسم تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں مصائب تنگ کریں، مشکلات تمہیں پریشان کریں، تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. حالانکہ 23 برس کی نبوی زندگی ہے، یعنی آغاز وحی کے بعد 23 برس کی زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو بھی ستایا نہیں گیا. تو بی بی فاطمہ کا قول دوبارہ عرض کر رہا ہوں رضی اللہ عنہا، اگر تمہیں مشکلات تنگ کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیوں کا جواب بھی آ گیا اور یہ کیسے کا جواب بھی آ گیا. آئیے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. دعوت کے مرحلے میں کہاں کہاں، کیسے کیسے مقامات آتے ہیں جہاں جہاں صبر کی، جھیلنے کی، برداشت کرنے کی، ڈٹے رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر تک لوگوں نے آپ کو کہا صادق، لوگوں نے آپ کو کہا امین، لوگوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائیں. جب آپ 35 برس کے تھے تو حجر اسود کے نصب کیے جانے کا تنازعہ آپ ہی کے ہاتھوں طے ہوا ہے. یہ کچھ پر اعتماد شخصیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان لوگوں کے سامنے موجود تھی. مگر ہم جانتے ہیں جس دن سے آپ نے یہ کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک معبود برحق کی طرف دعوت دینا شروع کی، معبودان باطل یعنی جھوٹے معبود بتوں وغیرہ کی نفی کی ہے اور حق کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی، تو وہی لوگ جو کبھی صادق کہتے تھے، کبھی امین کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، فیصلے آپ سے کرواتے تھے، قرآن کا بیان ہے، وہ لوگ کہنے لگے تم تو مجنون ہو. سورہ ہجر کے شروع میں بات آتی، استغفراللہ، کہنے لگے تم تو جادوگر ہو، تم تو بہت بڑے جھوٹے ہو، استغفراللہ. یہ سورہ صاد میں ذکر آتا ہے. اور اللہ اپنے حبیب کو کیا تسلی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واصبر علی ما یقولون، اے نبی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ صبر کیجئے. واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے، آپ کا یہ صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، جو کچھ آپ پر بیت رہی ہے، جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی، الفاظ کے ذریعے سے کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی گئی، یہ آج بھی ہوگا. دعوت دین کے عمل پر اب ہم براہ راست بات کر رہے ہیں، جب میں اور آپ لوگوں کو خیر کی دعوت دینا شروع کریں گے تو اول لوگ کچھ کامنٹس پاس کریں گے، پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کن کے چکروں میں پڑ گیا، پتہ نہیں کن لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. کیا درکار ہے یہاں پر؟ صبر درکار ہے، جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا، مگر آگے بڑھتے چلے جانا. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل پرسیکیوشن بھی شروع ہوا، الفاظ سے آگے بڑھ کر بات اقدام تک پہنچی ہے. کہیں آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی تھی، کبھی آپ سجدے میں ہیں بیت اللہ کے پاس اور عقبہ بن ابی معیر کھڑا ہو کر اونٹ کی اوجڑی والی گندگی آپ کے جسم اطہر پر لا کر ڈال دیتا ہے جبکہ آپ حالت سجدہ میں تھے. اور عبداللہ بن مسعود جو اس واقعے کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں کمزور تھا، میں کچھ کر نہ سکا، اور پھر فاطمہ آئی ہیں اور انہوں نے گندگی ہٹائی ہے اور اپنے ہاتھوں سے صاف کی ہے. یہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ جس میں اطہر پر پورے اونٹ کی اوجڑی، ایک اونٹ کی پوری پوری اوجڑی لا کر گندگی سمیت ڈالی گئی ہے. لوگ آپ اپنے گھر میں ہوتے تو پڑوس سے کبھی ابو لہب اور دیگر لوگ چھوٹے چھوٹے گھر تھے, چھوٹی چھوٹی منڈیرے تھی, دیواریں تھی, اوپر سے گندگی گھر میں پھینکتے. وہ کبھی گندگی جاتی ہنڈیا کے اندر, کبھی بکری کی بچہ دانی گندگی والی وہ پھینک دیا کرتے. کبھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو تاک کر وہ بکری کی بچہ دانی اور دیگر گندگیاں آپ پر پھینکی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں دی گئی تھیں. ابھی رخصتی کا معاملہ غالباً نہیں ہوا تھا. جب آپ نے دعوت توحید پیش کی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک چادر کو لپیٹ کر جو ہے وہ دبوچ کر آپ کو ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض بدبخت مشرکوں نے آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی بھی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 برس تک شعب ابی طالب یعنی ایک وادی ایک گھاٹی میں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کہ جن کا بائیکاٹ قریش مکہ نے 3 برس تک کیا محصور رہنا پڑا, جہاں سے بچوں کے بلکنے اور عورتوں کے رونے کی بھی بتایا جاتا ہے کہ آوازیں آتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے طائف کی گلیوں میں بھی گئے, جہاں ٹخنوں کے نشانے لے کر پتھر برسائے گئے, جہاں جسم اتھر لہو لہان بھی ہوا, جہاں آپ کے جسم اتھر سے بہنے والا خون اتنا تھا کہ نالین یعنی جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور جو آپ کے پیروں میں چپک چپک جاتے تھے. اس پر بھی حد نہ ہوئی بس نہ کی ان لوگوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کے حوالے کیا اور جنہوں نے آپ کے جسم اتھر کو طائف کی سنگریز یعنی پتھریلی زمین پر گھسیٹا ہے اور جب بے ہوشی کی کیفیت ہوئی تب آپ کی جاں بخشی ہوئی ہے. یہ سب کچھ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیتا ہے. آپ ہی نہیں, آپ کے صحابہ کی جماعت وہ بھی اس کام میں لگی ہوئی ہے اور وہ بھی مشکلات سے گزرتی ہے, وہ بھی ان مسائل سے گزرتی ہے. اسی توحید کی دعوت کے دوران بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر عرب کی صحرا کے لٹایا جاتا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا, ان کے منہ سے الٹی خون کی نکل آتی مگر وہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوتے تھے. اسی دوران خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے انگاروں پر ننگے بدن لٹایا جاتا اور جب ان کی چربی پگھلتی تو اس سے جا کے وہ انگارے بجھتے تھے, اتنا جلایا کہ ان کی کمر مبارک وہ کالی اور سیاہ ہو گئی تھی اس جلنے کی وجہ سے. کنیزوں کو غلاموں کو مار پیٹ کی جاتی اور مارنے والے ان کے آقا مار مار کر جب تھک جاتے تو چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ ہم مار مار کر تھک گئے ہیں اس سے تمہیں چھوڑ دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے رسول پر گزرا, اللہ کے رسول کے صحابہ پر گزرا, مگر قرآن کیا کہتا ہے, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَهَاجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کیجئے خوبصورت صبر, علیحدہ ہو جائیے ان سے, علیحدہ ہونا عمدگی کے ساتھ, مگر کیا ہے, برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے. یہ اگلی بات, خالی جھیلنا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دعوت کا کام, دعوت کا مرحلہ ہے, برائی کا جواب بھلائی سے دو. جو آیات تلاوت کی گئی ابتدا میں قرآن نے کہا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, بدی اور بھلائی برابر نہیں, ادفع بالتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دو, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بس تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا, مگر وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ سعادت تو ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے, وہی بات, جھیلنے والے, برداشت کرنے والے, ڈٹے رہنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, اور یہ سعادت تو انہیں ملے گی جو بڑے ہی نصیبوں والے ہیں. برائی کا جواب بھلائی سے دو. ایک تھا صبر, جھیلنا, برداشت کرنا, ٹھیک ہے. اس کا اگلا پہلو کیا ہے؟ بدلہ نہ لینا, جواب نہ دینا, ہاتھ نہ اٹھانا. یہ بھی قرآن کا حکم. سورہ نساء آیت 77 میں اشارہ ہے کہ مکہ میں یہ تھا, کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی, ہاتھ نہیں اٹھائے گئے. اس کی حکمت پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. مگر عرض یہ کر رہا ہوں کہ صبر کیا ہے؟ جھیلنا, برداشت کرنا, ڈٹے رہنا, یہ بھی ہے. اور کیا ہے؟ ہاتھ نہ اٹھانا. انہوں نے گندگی لا کے ڈال دی, بعض صحابہ شہید ہو گئے, سمیہ شہید ہو گئی رضی اللہ عنہا, یاسر شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول اس خاندان کو بشارت دیتے رہے. وہ جو جواب آنا ہے ابھی کہ صبر کیسے, وہ جواب کا ایک اور حصہ بھی آ گیا. اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اصبروا یا آل یاسر فإنما وعیدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والو, صبر کرنا, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. شاید دنیا میں تم نتائج نہ دیکھ سکو, دنیا میں تمہیں کامیابی نہ مل سکے بظاہر, دنیا میں تمہارے ارمان پورے نہ ہو سکے, دنیا میں شاید یہ جد و جہد پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے تمہاری موجودگی میں, مگر فَإِنَّمَا وَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. یہ سب کچھ ہوا, یہ حضرات شہید ہوئے مکہ مکرمہ میں, مگر قرآن حکم دیتا ہے, اشارہ کرتا اس حکم کی طرف. سورہ نساء آیت نمبر 77 میں کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. اور اس سے آگے برائی کا جواب بھلائی سے دو. بہت مشکل کام ہے, بہت بہت ہی اعلیٰ ترین چوٹی کا عمل ہے, برداشت بھی کرنا, جواب نہ دینا, بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا, یہ اعلیٰ ترین منزل ہے صبر کی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. بڑھیا کچرا پھینکتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے. چند دن ہو گئے کچرا نہیں آیا, اللہ کے رسول کو پریشانی ہو گئی, کچرا کیوں نہیں آ رہا. معلوم کیا تو پتا چلا کہ بیمار ہے. آپ اس کی عیادت کو گئے تو ویسے ہی اس کا غصہ ختم ہو جانا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی کام ہو تو تم مجھے بتانا, میں تمہارا کام کر دوں گا, اور وہ ایمان لے آتی. بہرحال یہ نتائج میں نکلیں گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. لیکن وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ سعادت انہیں ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ سعادت انہیں ملے گی جو بڑے ہی نصیبوں والے ہیں. تو موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے کیسے, وہ بھی بات سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے رکھیں, اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں, وہاں سے موٹیویشن ملتی ہے. اور اس سارے صبر, اس ساری محنت, اس ساری مشقت کا حاصل کیا ہے؟ وہ اللہ راضی ہو جائے تو اپنی رضا کے مقام جنت میں تمہیں داخل کرے گا. فَإِنَّمَا وَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, اے یاسر کے گھر والوں, صبر کرنا, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور سورہ فرقان کی آخری آیات میں سے میں نے عرض کیا, آیت کا حصہ تلاوت کیا, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا فرمائے. اس سے بڑی کوئی موٹیویشن بننا مومن کے لیے نہیں کہ اللہ کے حکم اور رسول اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو سامنے رکھے اور انجام بخیر جو آخرت میں جنت کی صورت میں ہے اس کو سامنے رکھے, تو ان محنتوں کے لیے, مشقتوں کے لیے بندے کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگلی بات, مکے کے 13 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد جاری تھی اس میں مشن کلیئر تھا. اور یہ بات گزشتہ نشستوں میں آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک انقلابی جد و جہد تھی, اور اس کا ہدف کیا تھا؟ اس زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ اور عدل کا نفاذ, تاکہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے, اور جب وہ اللہ کی غلامی میں آئیں گے اور ان کو کم سے کم جینے کا حق ملے گا تو وہ اللہ سے لو لگا کر اپنی اصل زندگی آخرت کی فکر بھی کر سکیں گے. دوبارہ سمجھ لیجیے, اللہ کے رسول کے سامنے ایک انقلابی مشن تھا، ایک انقلابی جد و جہد تھی، جس کا ہدف اور حاصل اس زمین پر یہ ہے کہ یہاں اللہ کا عطا کردہ دین، سسٹم آف جسٹس، وہ غالب ہو، تاکہ عدل نافذ ہو، تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے اور وہ اللہ کی غلامی میں آئیں، تو اب بندوں کو انصاف ملے گا، سکون ملے گا، جینے کا حق ملے گا. یہ تو دنیا کا خیر ہے، یہ تو دنیا کا خیر ہے. اور جب بندے کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے گی، ظلم سے نجات ملے گی، اب وہ سوچے گا کہ میرا خالق و مالک کون ہے، وہ اس سے لو لگا سکے گا، اس کی بندگی کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا حاصل ہے آخرت میں نجات کا مل جانا، کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. یہ ہے رحمت للعالمین کا مظہر اتم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اس زمین سے ظلم کا خاتمہ اور یہاں عدل کا نفاذ. قرآن نے تین مرتبہ کہا، مثلا سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے رسول کا مقصد و مشن کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو. قرآن نے کہلوایا سورۃ الشورا آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. اس عدل کے نفاذ کی جد و جہد اللہ کے رسول کے پیش نظر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس انقلابی جد و جہد میں ایک وہ مکی دور ہے جہاں چار کام بنیادی طور پر مستقلاً جاری تھے، اللہ کے دین کی دعوت، مگر انقلابی دعوت توحید کی. توحید صرف اللہ اکبر کہنا نہیں، توحید کا تقاضا یہ ہے زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل، انقلابی دعوت توحید. پھر جو لوگ دعوت قبول کر رہے تھے اللہ کے رسول ان کو منظم کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ان کی نمبر 3 تربیت کر رہے ہیں، اور یہ ساری جماعت دعوت کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے. تو جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ صبر محض کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈٹے رہنا، صبر کیے رہنا، دعوت کا عمل جاری رکھنا، مگر نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز، ایون سیلف ڈیفینس، اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، جھیلو، برداشت کرو. سمیہ شہید ہو رہی، اللہ کے رسول بشارت دیتے رہے جنت ہے تمہارے لیے. یاسر شہید ہوئے، اللہ کے رسول بشارت دیتے رہے جنت ہے تمہارے لیے، مگر ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے فلسفہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہوتا ہے ہسٹری کا مطالعہ کرنا، تاریخ کا مطالعہ، جو ہم رٹے لگاتے تھے پاکستان اسٹڈیز میں، علامہ اقبال کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، علامہ اقبال انگلینڈ کب گئے، یا سوری جرمنی کب گئے، یورپ کب گئے، کب واپس آئے. دس واز دا رٹافیکیشن آف دا ہسٹری. ہسٹری الگ ہے، فلاسفی آف ہسٹری الگ ہے. اقبال گئے تو صحیح، یورپ ہوا گیا اقبال کے ساتھ، بعد کا اقبال پلٹ کیوں گیا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. دس از فلاسفی آف ہسٹری. ایک ہے سیرت النبی کا مطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اس دور میں غزوہ بدر ہوا، اس میں احد ہوا، ٹھیک ہے. اچھا اس دور میں صبر کی تلقین تھی، ٹھیک ہے. اس دور میں کہا جا رہا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دو، اور کبھی کہا جاتا ہے اڑا دو گردنیں. یہ کیا قرآن نہیں ہے نا؟ قرآن کہتا ہے سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 34 ابھی ہم نے پڑھی، برائی کا جواب بھلائی سے دو. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں گردنیں اڑا دو. Is there any contradiction? No. There is a philosophy of the سیرت of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. And that has to be understood. تو ایک ہے سیرت، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. ایک ہے فلسفہ سیرت، یہ کیوں ہوا؟ مکے کے 13 برس ہاتھ بھی اٹھائے جا رہے، مدینے میں آتے کہتے گدنے اڑا دو ان کے، سورہ توبہ میں کہتے جا ملے اڑا دو ان کو. ارے دس از دا فلسفہ، دس از دا فلاسفی آف دا سیرت آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ صبر کا حکم کبھی دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے گردن اڑا دو، کبھی کہا جاتا ہے معاف کر دو، کبھی کہتے ویسے ہی بتلا دو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. دس از فلاسفی آف سیرت. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی ان نشستوں میں کسی ایک موقع پر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. مگر اس موضوع پر بہت مارکت العرا خطبات ہیں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے. منہج انقلاب نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج کیا تھا انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ تو ہے 11 خطبات، ذرا طویل ہے، 250-300 صفحات ہے، ایک چھوٹا کتاب تھا 70-80 صفحے کا، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ مباحث، اس کو پڑھیے. اور آج جو یہ مباحث ابھی کھلے نا، مسلم ممالک میں بیداری کی لہر اور انقلاب کے بعد بہت کچھ ہے اس میں ڈسکشن کے لیے، اس تناظر میں اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. بعض دانشوروں کا خیال ہے، حتیٰ کہ پتہ نہیں یہ بات کیسے کہہ دی، مبشر لقمان نے بھی، کہ ڈاکٹر اسرار نے 50 سال بعد کی باتیں کی، تو ٹائم وڈ کم کہ شاید آگے چل کے یہ حکمتیں اور ہمیں سمجھ میں آئیں. ابھی شاید بہت سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن مبشر لقمان جیسا آدمی، کھری باتیں کرنے والا، جی بہت سے لوگ واقف ہیں، بڑے بورڈز بھی لگے ہوئے دنیا ٹیلی ویژن والوں کے، کہ 50 سال کے بعد کی باتیں ہیں جو ڈاکٹر اسرار نے ابھی کی. لیٹ دا ٹائم کم، پھر شاید اور سمجھ میں آئے. تو وہ فلسفہ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے ان کتابوں میں، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب. تو مکی دور 4 کا مستقل دعوت، مگر انقلاب دعوت، ریولوشنری بیسس کے اوپر دعوت. اللہ اکبر صرف صدائیں تکبیر کی نہیں، اللہ اکبر نظام کی صدا، دس ارتھ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی گورنڈ دیئر. اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہونا چاہیے، ان الحکم الا للہ. 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ حکم کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. اس سطح پر انقلابی دعوت، جو قبول کرے ان کو منظم کرنا، جماعت بنانا اور ان کی تربیت کرنا، اللہ والا بنانا. اگر پارلیمنٹ میں سیٹیں بڑھانی تو لوٹوں کا انقلاب آئے گا، تو لوٹا بازی کیسے کی جاتی ہے، اس کی مشقیں آئی جائیں گی، سمپل سی بات. لیکن زمین پر اللہ کا نظام لانا ہے تو اللہ والے پروڈیوس کرنے پڑیں گے نا، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، جن کا مقصد زمین پر اپنی نہیں اللہ کی حکومت نافذ کرنا ہو، ان کی جدوجہد ہوگی. اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں جھیلیں، برداشت کریں، ڈٹے رہیں. یہ 4 باتیں ہیں، عنوانات ہیں، یہ 4 پوائنٹس ہیں اس منہج انقلاب نبوی کے، جو ڈاکٹر صاحب نے مکی دور کے حوالے سے بیان کی. پھر ہجرت ہے، پھر اقدام اور چیلنج، اور پھر ٹکراؤ ہے باطل سے، اور یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہوا، وہ مدنی دور کے فیزز. اور کل 6 مراحل میں ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالعہ کیجیے. اب اس میں سے صبر کا وہ پہلو جو انقلابی جد و جہد میں درکار ہے، اس پر بات کر رہا ہوں. اس انقلابی جد و جہد میں جو صبر کا پہلو مطلوب اور درکار ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اشارہ تو ہو گیا، اے یاسر تمہارے لیے جنت ہے، صبر کرو، اے سمیہ تمہارے لیے جنت ہے، صبر کرو، مگر ہاتھ نہیں اٹھایا. 360 بت رکھے ہوئے مکہ میں، کبھی غور کیجئے گا، رکھے ہوئے نا. امیر حمزہ ایمان لے آئے تھے 6 نبوی میں، لے آئے تھے، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر، اسد اللہ واسد رسول، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امیر حمزہ کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی گستاخی یا بدتمیزی کی ابو جہل نے، تو جا کے دے مارا اس کو، پٹائی کر ڈالی امیر حمزہ نے رضی اللہ، مشہور واقعہ سیرت. 6 نبوی میں عمر فاروق ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ، صحیح؟ کون عمر رضی اللہ عنہ؟ جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، چلیے بیت اللہ میں چل کے نماز پڑھتے ہیں. جن عمر نے کہا ہجرت کرتے وقت اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ بدوانا ہے اور اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہے تو آئے اور عمر کا راستہ روکے، میں سب کے سامنے ہجرت کر رہا ہوں، اس سے رہنے ون آئے میدان کے اندر. یہ شخصیات بھی ہیں، لیکن کبھی سوچیے ایک بت بھی نہیں ٹوٹا، 360 بت رکھے ہوئے، ایک بت نہیں ٹوٹا. اسی کی وہ وقتی کاروائی پیش نظر نہیں تھی، کوئی وقتی کاروائی اور اٹیمپٹ پیش نظر نہیں تھی، ایک پائیدار نظام کی تبدیلی یا ایک پائیدار انقلاب اور نظام کی مکمل تبدیلی پیش نظر تھی. ہاتھ نہیں لگایا متو، برا کہتے رہے، ہاتھ میں طاقت نہیں، افراد کو جمع کر رہے، ذہن سازی کر رہے، پختہ کر رہے، اپنے بیس کو مضبوط کر رہے، تعداد میں اضافہ کر رہے، دعوت کو پھیلا رہے، بڑھا رہے، ذہن سازی کر رہے، 13 برس ہاتھ بھی اٹھایا. کبھی سوچے تو صحیح، عمر فاروق 2-4 بت نہیں توڑ سکتے تھے جا کے، اور کوئی لڑنے مڑنے آتا 2-4 کو مار نہیں سکتے تھے، بالکل. لیکن وقتی کاروائی نہیں، بلکہ ایک پائیدار تبدیلی. بت کب ٹوٹے؟ 21 سال کے بعد. 13 سال مکے کے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 21 ہو گئے. 21 سال کے بعد جا کر بت ٹوٹے. لیکن کیسے ٹوٹے؟ اس کے بعد آج تک نہیں. الحمدللہ. یہ ہے جو فلسفہ سیرت کہ یہ 23 برس میں سے 13 برس مکے کے صبر میں ہے, صبر میں ہے, صبر میں ہے. ڈٹے رہو, جھیلتے رہو, برداشت کرو, مگر اٹیک نہ کرنا, ری ایکٹ نہ کرنا, ہاتھ نہ اٹھانا. کیوں؟ اس کے مقاصد ہیں. ابھی جماعت کو بڑھانا ہے, ابھی جماعت کو مضبوط کرنا ہے, ابھی ان کی اور تربیت کرنی ہے, ابھی ان کو اور کندن بنانا ہے, اور ان کو ڈسپلن کرنا ہے, لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے, لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے, لوگوں کی سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں حاصل کرنی ہے. کون سی سائلنٹ میجورٹی؟ بہت ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ تھے صحابہ کرام جو 100-125 مکے کے 13 برس میں ایمان لائے. ڈائی ہارڈ قسم میجورٹی کا بھی ایمان لائی فتح مکہ کے بعد. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل, اب داخل ہوئے, پہلے نہیں تھے. کیوں؟ اب وہ باطل کا جبر ہٹ گیا, بڑے بڑے سردار مارے گئے, ان کا نظام باطل کا جبر ہٹ گیا. جبر ہٹ گیا, وہ سائلنٹ میجورٹی خاموش تھی, مگر اس کے سامنے کردار کی گواہی تھی. محمد اور رسول اللہ کا کردار سامنے تھا, صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کا طرز عمل سامنے تھا. لوگ دیکھ رہے تھے بلال کے اوپر ظلم ہوتا ہے, پتھر رکھا جاتا ہے, ریت پہ لٹایا جاتا ہے, شدید گرمی میں لٹایا جاتا ہے, خون کی الٹیاں نکل جاتی ہیں. بلال نے کسی کا پیسہ تو نہیں ہڑپ کیا, بلال نے کسی کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, بلال نے کسی کا مال تو نہیں چرایا. کیوں بلال پر ظلم ہو رہا ہے؟ اور بلال کو دیکھو, بلال یہ سارا ظلم برداشت کر رہا ہے, لیکن کیا مان گیا جس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. عام لوگ یہ دیکھ رہے تھے. کردار کی گواہی, استقامت, صبر, ڈٹے رہنا, جھیلنا, برداشت کرنا, مگر ہٹنا نہیں موقف سے, ہٹنا نہیں دعوت سے. یہ اثر جا رہا تھا معاشرے کی میجورٹی کے اوپر جو نظر نہیں آتی, لیکن جب وہ باطل کا جبر ہٹا, یہ عظیم اثریت, ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ شامل ہو گئی اسلام کے فولڈ کے اندر. یہ ہے جو جل بازی کی روش میں یہ طرز عمل سمجھ میں نہیں آتا. ہم بھی چاہتے تھے انقلاب 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 آ جائے. کون سے انقلاب کی بات کرتے ہیں جہاں چہرے بدلتے ہو؟ ایک جا بڑا ظالم آ جاؤ. اس ابھی امریکہ اس ڈائلیما میں ہے کہ اس کو پپٹس نہیں مل رہے ہیں ایجپٹ کے اندر اور دیگر مقامات پر, مسئلہ یہاں رک گیا ہے ابھی. تو چہروں کی تبدیلی نظام کی تبدیلی نہیں ہوتی, نظام کی تبدیلی وہ ہے جو افراد کی تبدیلی سے شروع ہو اور پھر پائیدار تبدیلی نظام کی سطح تک جاتی. یہ ہے وہ 23 برس میں سے 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. جھیلو, برداشت کرو, ڈٹے رہو تاکہ دعوت کو پنپنے کا موقع ملے, دعوت کو پھیلنے کا موقع ملے, افراد کی تعداد بڑھائی جا سکے اور ان کو ہم خیال بنایا جا سکے, اس جماعت کو مضبوط کیا جا سکے, ڈسپلن کیا جا سکے, افراد جو بقیہ ان پر اخلاقی برتری ثابت کی جا سکے, ان کی ہمدردی حاصل کی جا سکے, تاکہ جب وہ اگلے فیز میں, وہ اس وقت کا موضوع نہیں, اقامت دین, نفاذ دین, ٹکراؤ کا مرحلہ, جب وہاں یہ جماعت اترے تو کندن بھی ہو, ڈسپلن بھی ہو, نظم و ضبط والی بھی, ایک امیر کی کال پر لبیک کہنے والی ہے اور جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کی, موب نہ ہو, ہجوم نہ ہو, ایک ڈسپلن جماعت ہونی چاہیے. اس سارے معاملات تک کی تکمیل کے لیے یہ صبر اور صبر محض مسلسل مستقلن درکار ہے ایک انقلابی جد و جہد کے حوالے سے. تو یہ صبر خالی کانٹے پیر میں چبھ جانے والا نہیں, کسی کا انتقال ہو گیا والا ہی فقط نہیں, بیماری آ گئی وہ والا نہیں, وہ بھی ہے, اس پر ہم بات کر چکے, مگر یہ صبر انقلابی جد و جہد کے دوران ڈٹے رہنا, دعوت کا عمل پیش کرو, دعوت کا کام بڑھاتے رہو, مخالفت آئے جھیلو اور برداشت کرو. کیا ہمارے جسم اللہ کے رسول کے جسم سے زیادہ قیمتی ہے؟ ان کے پیروں میں کانٹے بچھا دیے گئے, ان کے جسم میں اتھر پر پتھر مار دیے گئے, ان کے جسم سے خون بہا دیا گیا، ان کو سنگریز زمین پر گھسیٹ دیا گیا، کیا ہمارے جسم زیادہ قیمتی ہیں؟ چھوڑیے خون کی بات، ہم اپنا پسینہ بھی اللہ کی راہ میں بہانے کو تیار ہیں کیا؟ چھوڑ دیجئے پتھر کھانے کی بات، ہمارے ماتھے پہ چنے کا دانا بھی مارا کسی؟ چھوڑ دیجئے جھوٹا اور جادوگر اور مجنون کہنے کی بات جو اللہ کے رسول کو کہا گیا، ہمیں کسی نے کچھ کہا بھی ہے کبھی؟ تو جائزہ لیں، ہم دعوت دین کا کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس کے بغیر نجات نہیں، اور یہ دعوت کا کام اکیلے کے لیے نہیں، مل جل کر، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بتواسو بالصبر والی بات ہے، تواسو ہم نے گزشتہ سے گزشتہ مہینے سمجھا تھا، وصیت اہتمام کے ساتھ جو بات کہی جائے، یہ خود اشارہ ہے کہ اکیلے کے لیے دعوت کا کام نہ کرنا، اجتماعی طور پر کرنا، جماعتی زندگی اختیار کر کے کرنا، مل جل کر کرنا، مل جل کر اہتمام کے ساتھ جو بات کہی جائے ایک دوسرے کو، دیٹ از کالڈ وصیت، پرسویشن وتھ ایمفسس، مل جل کلیکٹولی، تو یہ اجتماعی سطح پر کام، کیوں ہم سب کمزور ہیں؟ اجتماعیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تعلیم تربیت کے مواقع، اسی فرض کی یاد دہانی کے مواقع، ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے، مجھے گھر میں پریشانی، میں کیسے کام کروں، آپ کو آفس میں پریشانی، آپ کیسے کام کریں، شیئرنگ ہوگی ویوز کی، کوئی بھائی کمزور پڑے گا اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، کوئی خاتون محسوس کری میرے ساتھ رکاوٹ ہے، وہ دوسری خاتون اس کی ہیلپ آؤٹ کرے گی انشاءاللہ، یہ اجتماعیت کا فائدہ ہے، ورنہ اکیلے اکیلے، تو حدیث آتی ہے شیطان اکیلے آدمی کے لیے اس بھیڑیے کی طرح ہے جو بھیڑیا اس بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ علیحدہ چل رہی ہو، اور جو بکری کے ریوڑ کے بیچوں بیچ ہے وہ اس بھیڑیے سے بچ جاتی ہے، تو جو بندہ جماعت میں بیچوں بیچ واقعتاً چل رہا ہوگا وہ شیطانی حملوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس تواسی کا، اجتماعیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے اور آپ کو مل کر کام کرنے میں مواقع میں ملیں گے، سپورٹ میں ملے گی، کبھی مجھ میں کوتاہی کمزوری ہوگی تو آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ میں ہوگا تو کوئی تیسرا ساتھی آپ کا ساتھ دے گا، یوں مل جل کر ہمیں کام کرنا ہوگا تو کام آسان ہوگا، اور قرآن و سنت کے اشارے بھی ہیں، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، مراد اللہ کی تائید اور نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو ہماری مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام تقاضوں پر کہ ہم خود اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کی نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں، اور مل جل کر، اور دعوت دین کا عمل جو کہ فرض ہے، لازم ہے، اس کے دوران جو مشکلات آئیں ان کو جھیلنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، اللہ ہم اس کی توفیق دیں۔ ادھر جنت کا وعدہ ہے، موٹیویشن وہاں سے ملے گی، ایمان اور آخرت کی فکر، اور ادھر اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں ہیں، جب ان پر ہماری نگاہ ہوگی تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی موٹیویشن ملے گی، اور دین کی انقلابی جد و جہد میں صبر کا پہلو اور مقام کیا ہے، وہ صبر محض کہ تعداد کو بڑھایا جائے، جماعت کو مضبوط کیا جائے، ذہن سازی کا موقع ملے، تربیت کا موقع ملے، جماعت منظم اور ڈسپلنڈ ہو سکے، خاموش اکثریت سائلنٹ میجورٹی کی حمایت ہمیں مل سکے، یہ وہ پہلو ہے جو نگاہ میں رکھنا چاہیے اجتماعیت میں کام کرتے ہوئے دین کی انقلابی جد و جہد کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق دے۔